الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو واجبات نماز کے مسائل پر جاری تھی، اور اگرچہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ شاید آج ہماری گفتگو معاملات میں سے کسی مسئلے پر ہوگی، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں پیش آئیں جس کی وجہ سے یہ ارادہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہماری نشست ہے اس کے اندر قسم کے، عہد کے اور منت کے یعنی نذر کے مسائل زیر بحث آئیں گے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے. واجبات نماز میں یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ ایک نماز جو ایک انسان پڑھتا ہے اور اس کے اندر 11 چیزیں واجب ہیں کہ جن کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اور ان 11 میں سے جیسا کہ مشہور ہے کہ 5 رکن ہیں اور 6 غیر رکن ہیں، اگرچہ جیسا بتایا گیا کہ 4.5 رکن ہیں اور 6.5 جو ہیں وہ غیر رکن ہیں. پہلی چیز یعنی نیت کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی، تکبیرۃ الاحرام کے مسائل پر گفتگو ہو چکی، اس کے بعد قیام کے مسائل پر گفتگو ہو چکی، قرآت کے مسائل پر ہماری گفتگو ہو چکی. آج ہماری گفتگو رکو کے مسائل پر ہوگی. رکو کے مسائل بہت مختصر ہیں، اور آج ہی کی نشست کے اندر یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. رکو کا مسئلہ جو ہے، اس سے متعلقہ ایک مسئلہ قیام کے اندر گزر چکا ہے کہ ہماری شریعت میں قیام جو ہے اس کی دو قسمیں. قیام یعنی کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو رکن ہے، دوسرا وہ جو غیر رکن ہے. وہ کھڑا ہونا جو رکن ہے، رکو سے پہلے کھڑا ہونا اور تکبیرۃ الاحرام کی حالت میں کھڑا ہونا، اور وہ قیام جو رکن نہیں ہے، وہ سورہ حم، دوسرا سورہ اور تسبیحات اربعہ کی تلاوت کے وقت کھڑا ہونا اور رکو کے بعد کھڑا ہونا. تو رکو کے متعلق پہلا مسئلہ یہی ہے کہ رکو جو ہے وہ ایک رکن ہے. رکو سے پہلے قیام ہوتا ہے، رکو کے بعد ایک قیام ہوتا ہے. یہ تین چیزیں ذہن میں رہیں تو پھر آج کے مسائل سمجھنے میں ذرا آسانی رہے. رکو خود کسے کہتے ہیں؟ رکو نام ہے اتنا جھکنے کا کہ انسان کے ہاتھ اس کے دونوں گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس کا نام ہے رکو. رکو ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ واجب ہے، سوائے دو نمازوں، ایک نماز جماعت، نماز میت جس کے اندر رکو ہے ہی نہیں، اور ایک نماز آیات کی جس کے اندر رکو کی تعداد ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے. تو رکو ہر نماز میں، چاہے نماز واجب ہو یا نماز مستحب ہو، اگر نماز ہے تو اس کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکو کرنا ضروری ہے. رکو ایک رکن ہے کہ جس کو اگر جان بوجھ کر کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے، یا بھولے سے کم کیا جائے یا بھولے سے زیادہ کیا جائے، چاروں صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز باطل نہیں ہوتی. ایک نماز جماعت کے اگر اس کے اندر کبھی انسان امام جماعت کا ساتھ دینے کی وجہ سے رکوع کو زیادہ کر دے تو نماز باطل نہیں. کہ مثلا رکوع میں انسان یہ سمجھا کہ شاید امام جماعت اپنے رکوع کو مکمل کر چکا، یہ سمجھ کر سر اٹھایا، معلوم ہوا کہ ابھی امام کا رکوع جاری، دوبارہ انسان صرف اس نیت سے کہ میں امام جماعت کا ساتھ دیتا ہوں، صرف اس نیت سے اگر دوبارہ رکوع میں چلا جائے تب بھی اس کی نماز صحیح. تو اگرچہ یہاں رکوع بڑھا لیکن یہ مقام ہے کہ سیکشن ہے کہ استثناء ہے اور یہاں پر نماز صحیح رہتی ہے. دوسرا مقام کہ جہاں پر رکوع اگر زیادہ ہو جائے, دوسرا مقام کہ جہاں پر رکوع اگر زیادہ ہو جائے بھولے سے تو نماز صحیح ہے, وہ ہے نماز نافلہ. ہر مستحب نماز چاہے شب قدر کی نماز ہو, پندرہ شعبان کی نماز ہو, مغرب کے نافلہ ہو, عشاء کے نافلہ ہو, صبح کے نافلہ ہو, ہر نافلہ اور ہر مستحب نماز اگر اس کے اندر انسان بھولے سے رکوع جو ہے وہ زیادہ کر دے اور بعد میں اس کو معلوم ہو کہ میں نے رکوع زیادہ کر دیا تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے اور دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو رکوع ایک رکن ہے کہ کمی اور زیادتی چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو نماز کو باطل کر دیتی ہے, سوائے دو موقعوں کے, ایک نماز جماعت کے جہاں زیادتی کی جا سکتی ہے امام کی وجہ سے, ایک نماز نافلہ کے جہاں بھولے سے زیادتی ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. رکوع جو ہے ایک رکن ہے, خود رکوع جو ہے اس کے اندر پانچ باتیں واجب ہیں, پانچ باتوں کا ہونا ضروری ہے, اگر اس میں سے ایک بات بھی نہ رہی تو رکوع جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. پانچ باتوں میں سے پہلی بات جھکنا, ذکر کرنا, پرسکون ہونا, کھڑے ہونا, کھڑے ہونے کے بعد پرسکون ہو جانا, اس کی تشریح اور یہی آج کے مسائل ہے. پہلی چیز جو رکوع کے اندر واجب ہے وہ ہے جھکنا. اب اس موقع پر ایک اور چیز کا تذکرہ کر دیا جائے, ہو سکتا ہے سمجھنے میں دقت ہو لیکن جن کی سمجھ میں آ جائے ان کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے. خود رکوع یعنی جھکنا جو ہے وہ واجب ہے, واجب رکوع, کہ اگر انسان ایک مرتبہ بھی نہ جھکا تو اس کی نماز باطل. باقی جتنی چیزیں آ رہی ہیں, ذکر کرنا, پرسکون ہونا, کھڑے ہو جانا, یہ تمام کی تمام چیزیں واجب لیکن واجب رکنی نہیں. یہ جو آنے والی چیزیں ہیں اگر جان بوجھ کر انسان اس کو چھوڑ دے تو نماز باطل, بھولے سے اگر کبھی یہ چیزیں چھوٹ جائیں تو اس صورت میں انسان کی نماز بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ واجبات ہیں غیر رکنی. تو رکوع کے اندر پہلی چیز کہ جس کے بغیر رکوع ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے جھکنا. انسان اتنا جھکے کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھے, بلکہ اگر انسان اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں کے قریب پہنچ جائے, اب اس کو اس کا اختیار ہے, اس کی مرضی ہے, چاہے تو ہاتھ اس کا اختیار ہے, چاہے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لے ثواب ملے گا, چاہے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھے اس کی نماز بالکل مکمل ہے, اس کا رکوع بالکل صحیح ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جھکنے سے متعلق وہ یہ ہے کہ جب انسان جھکتا تو اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے ہاتھ فرض کیجیے بہت بڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں کہ بغیر جھکے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ سکتا ہے, اس صورت میں ایسے آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو بغیر جھکائے ہوئے رکھ سکتا ہوں اس لیے میں کھڑے کھڑے رکوع کروں. ایسے آدمی کے لیے یہ واجب ہے کہ یہ دیکھے کہ دوسرے آدمی کتنا جھکتے ہیں اتنا یہ جھکے, چاہے اتنا جھکنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اس کے پیروں تک اس کے پاؤں تک پہنچ جائے تب بھی اتنا جھکنا اس کے لیے واجب ہے. اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں, وہ تقریباً زمین پر لیٹ جاتا ہے تب اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا ہی جھکے, بلکہ عام طور پر جتنا لوگ جھکتے ہیں اتنا وہ جھکے چاہے اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے. ہاتھ وہی اپنی بہت کمر پر رکھ لے ہاتھ, کیونکہ ہاتھ کا رکھنا واجب نہیں ہے گھٹنوں پر, بلکہ صرف اتنا جھکنا واجب ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. خدا نے اس کو ایک چیز کم دی ہے تو اس کے بدلے میں رعایت دے دی کہ چلو اتنی کمی تم کو ملی ہے, تمہارے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو تمہارے لیے مشکل, بلکہ تم دوسروں کو دیکھو جتنا وہ جھکتے ہیں اتنا تم بھی جھکو چاہے تمہارے ہاتھ گھٹنوں تک نہ بھی پہنچ. لیکن اس کے علاوہ اور مختلف آدمی جو ہیں, ایک 4 فٹ کا بونا ہے یا ایک 7 فٹ کا ٹاور ہے, دونوں جو الگ الگ ہے دونوں میں فرق, ان دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ان کے ہاتھ ان کے جسم کی مناسبت ہیں کہ 7 فٹ کے آدمی والے کے لیے جتنے ہاتھ ہونا چاہیے اتنے ہی ہاتھ ہیں, تو اس کے لیے اتنا جھکنا ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے جسموں پر پہنچ جائے. 4 فٹ والے آدمی کے ہاتھ اگر اس کے جسم کی مناسبت ہیں تو اس کے لیے بھی اتنا جھکنا ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے جسموں تک پہنچ جائے. یہ دوسروں کو دیکھنے کا حکم اس کے لیے ہے کہ اس کا جسم تو کچھ اور ہے اور اس کے حال جو ہیں کچھ اور ہیں, اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا. اب اس سلسلے کا ایک مسئلہ اور کہ یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز کو انجام دینا چاہیے, لیکن جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے تو شریعت اس کو مجبور زیادہ اس کے اوپر حکم نہیں لگاتی, بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ جھک سکے, بیمار ہے, طبیعت خراب ہے, کسی اور وجہ سے, تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی چیز کا سہارا لے کر جھکے. بالکل اس کے لیے جھکنا ممکن نہیں ہے, تو اس صورت میں ایسا شخص کھڑے کھڑے اپنے رکوع کو انجام دے گا لیکن سر سے اشارہ کرے گا. ایسا آدمی جھکنے کے قابل نہیں, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے یا وہ جھک نہیں سکتا کسی کمزوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کسی خوف کی وجہ سے, یا کسی مجبوری کی وجہ سے کہ ایسی جگہ اس کو پکڑ کر بند کر دیا گیا ہے کہ کھڑا رہ سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. ان تمام صورتوں میں شریعت اس کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے سر سے اشارہ کرے جھکنے, اور اگر سر سے اشارہ کرنا بھی ناممکن ہے تو اپنی آنکھوں سے اشارہ کرے رکوع کا. آنکھوں سے اشارہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں رکوع کر رہا ہوں, اور بند کر کے جو ذکر رکوع ہے سبحان اللہ اس کو پڑھے, اور اس کے بعد آنکھوں کو کھول لے, یہ اس کا رکوع جو ہے مکمل ہو جائے گا, اور یہی مسئلہ سلسلے میں آئے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, اور یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ بیٹھنے کا تصور ہمارے یہاں بہت غلط لیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سی کمزوری ہو گئی بیٹھ جاؤ. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کمزوری ہے اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلے تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ سہارا لے کر نماز پڑھو, دیوار سے ٹیک لگاؤ, کسی اور چیز سے ٹیک لگاؤ, کسی آدمی سے کہو, کسی دوست سے کہو, رشتے دار سے کہو کہ وہ کھڑا کرے تھے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تب بیٹھنے کا حکم, یہ نہیں کہ ذرا کمزوری محسوس ہوئی آپ بیٹھ گئے, بلکہ پہلے آپ سہارا لیں گے اور اس کے اندر ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں. تو خیر, اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا رکوع جو ہے عام طور پر معلوم ہی ہے لوگوں کو کہ اپنے سر کو اتنا جھکائے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے سامنے کا یہ اس کے گھٹنوں کے سامنے پہنچ جائے. اتنے بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. جس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ کا گھٹنے تک پہنچانا ضروری, بیٹھنے کی حالت میں چہرے کو گھٹنوں تک پہنچانا ضروری, گھٹنوں کے سامنے, اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ بالکل سجدہ کے قریب کر دے, پیشانی نہ لگنے پائے ورنہ سجدہ ہو جائے, تھوڑا سا اس سے اٹھا کر رکھے, جتنا جھکے اتنا ہی زیادہ ثواب اور اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو پہلی چیز جو رکوع کے اندر واجب ہے وہ ہے جھکنا, اور اسی میں ایک مسئلہ اور کہ جھکنا خالی جھکنا کافی نہیں ہے بلکہ انسان جھکے اس نیت سے کہ میں رکوع کے لیے جھک رہا ہوں. یہ مسئلہ گزر چکا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ نے زمین پر کوئی چیز دیکھی, آپ کو اختیار ہے کہ آپ جھک کر اس چیز کو اٹھا لیں, اس چیز کو پھینک دیں, اس چیز کو دور ہٹا دیں. کوئی جانور آ گیا, کوئی اور ایسی چیز آ گئی, آپ کو اختیار ہے نماز پڑھنے کے دوران اپنی نماز کو روکیں, اس چیز کو ہٹائیں, یا اگر اٹھانے والی چیزیں اٹھا کر رکھیں جیب میں, اور اس کے بعد نماز کو آگے جاری رکھیں. اب اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آپ نے سورہ حمد ختم کیا, دوسرا سورہ ختم کیا, زمین سے کوئی چیز نظر آئی, آپ نے سورہ حمد ختم کیا, دوسرا سورہ ختم کیا, رکوع میں جانے والے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے کسی اور وجہ سے آپ کو جھکنا پڑا, آپ نے کسی چیز کو دیکھا, اس کو ہٹایا یا اٹھایا, اور اس کے بعد اب آپ زمین پر تھے, اسی حالت میں آپ اٹھے اور آ کر رکوع کی حالت میں ٹھہر گئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ کون اب کھڑا ہو اور پھر رکوع میں جائے, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, رکوع تو ہم کو یہیں پر مل رہا ہے, اسی کو ادا کر دیں, نماز آپ کی باقی ہو. بلکہ ضروری ہے کہ جب انسان جھک رہا کسی اور مقصد سے اگر جھکا ہے, اس کام کو انجام دینے کے بعد ایک مرتبہ کھڑا ہو جائے, کھڑا ہونے کے بعد قیام متصل رکوع کو حاصل کر کے دوبارہ رکوع کے اندر جائے. دوسری چیز, پہلی چیز جو رکوع کے اندر ضروری ہے وہ ہے جھکنا, دوسری چیز جو رکوع کے اندر ضروری ہے وہ ہے ذکر رکوع کرنا. ذکر رکوع بارہ معلوم ہے سب کو, تین دفعہ سبحان اللہ, یہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ, تین مرتبہ سبحان اللہ کہیے, یہ ایک مرتبہ اس تسبیح کبریٰ کو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو پڑھیں. ان دو میں سے کسی ایک کا اختیار ہے انسان کو، لیکن اگر کبھی وقت بہت تنگ ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. نماز کا وقت ادا ہو رہا ہے، عام طور پر ظہر و عصر کی نماز میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ انسان نے نماز ذرا تاخیر سے انجام دی، ذرا تاخیر سے انجام دی، نماز کا وقت تنگ ہے. تو اس صورت میں واجب ہے انسان کے لیے کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، تین مرتبہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے. اور اگر اس کی وجہ سے تین مرتبہ اس نے پڑھا اور اس کی وجہ سے اس کی نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد ہوا، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا. دوسری یہ چیز کہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا، خالی انہی کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے. آقائے کوئی اور آقائے خمینی کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن موجودہ دونوں مجتہدین عالم کے نزدیک اختیار ہے. چاہے آپ اس کو پڑھیے یا خدا کا کوئی بھی ذکر پڑھیے، الحمد للہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، کوئی بھی ذکر آپ رکوع کے اندر کر سکتے ہیں، صرف سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا واجب نہیں، بلکہ ہر وہ ذکر جس کے اندر نام خدا موجود ہو اور جس کا تعلق خدا سے ہو، وہ اس کا پڑھنا واجب ہے. لیکن اس کا پڑھ اس کے پڑھنے کا آپ کو اختیار ہے، کوئی بھی ذکر خدا، کوئی مخصوص ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ جو ہے اتنا پڑھا جائے جتنا تین مرتبہ سبحان اللہ ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ الحمدللہ پڑھیں تو الحمدللہ کو تین مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو پورا لا الہ الا اللہ مل کر، کیونکہ تین مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے وہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے، کیونکہ وہ ایک جملہ تین مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے صرف الحمدللہ پڑھا، صرف اللہ اکبر پڑھا، تو ان کا تین تین مرتبہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ یہ تین مرتبہ سبحان اللہ کے برابر آ جائے. یہ آقائے خمینی کا بھی مسئلہ ہے اور آقائے خمینی کا بھی مسئلہ ہے. اسی کے اندر تیسری بات یہ ذکر کے اندر کہ ذکر جو ہے چار شرطیں ہیں ذکر کے اندر، جو اس سے پہلے قرآن کے اندر گزر چکی ہیں، کہ پہلی بات ذکر بالکل صحیح عربی میں پڑھا جائے، ہر لفظ اپنے مخرج سے نکلے. اگر کہ آپ کو شکایت ہو سکتی ہے کہ آپ کی نماز جو گزشتہ پروگرام میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اسی فائدے کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کی، یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں عصر کی نماز بھی کھڑی ہو گئی، جماعت بھی کھڑی ہو گئی، یہ اپنی زور کی نماز سے ہی فارغ نہ ہو سکے، تو ایک مجبوری ہے آپ کے ساتھ. لیکن ایسا ہوگا بہت کئی دفعہ کہ آپ کے ساتھ تو اتنا ہی ہوا، کچھ لوگوں کے ساتھ تو اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ زور کی پہلی رکعت میں ہوں گے کہ وہاں زور اور عصر دونوں مکمل کر کے لوگ گھر چلے جائیں، وہ اپنی زور کی پہلی ہی رکعت میں لگے رہیں گے. لیکن یہ سب ابتدائی باتیں ہوگی، جب انسان کو پریکٹس ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ زہر میں اور ہوں گے اور آپ پانچ نماز ختم کر کے گھر میں جا سکیں گے. صرف مشق کے اوپر ہے، اور بنیاد اور فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو پڑھے اس زبان کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے پڑھے. یہ دنیا میں ہر جگہ یہ فلسفہ چلتا ہے. تو ذکر رکوع صحیح عربی میں پڑھا جائے، حروف کو اپنے مخارج سے نکالا جائے، زیر زبر پیش وغیرہ کا خیال رکھا جائے، اور موالات کے ساتھ پڑھا جائے، پے در پے سبحان اللہ کو ایک ساتھ پڑھے. ایسا نہ ہو کہ سبحانہ آپ نے پڑھا اور اس کے بعد کھو گیا کہ جو فلم دیکھ کر آ رہا ہوں کہ کیا اسٹوری ہے، پندرہ منٹ کے بعد خیال آیا اپنے اللہ کہا اور کھڑے ہو. نہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھنا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہی ساتھ پے در پے متواتر. تو ذکر کے اندر یہ ہے کہ موالات کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح عربی میں پڑھا جائے، پے در پے پڑھا جائے، اور حروف کو مخارج سے نکالتے ہوئے پڑھا جائے. اس کے بعد تیسری چیز جو رکوع کے اندر واجب ہے، جو رکوع کا ایک حصہ ہے، وہ ہے پرسکون ہونا. تین چار پانچ، تیسری چیز پرسکون ہونا، چوتھی چیز رکوع ختم کر کے کھڑا ہونا، یہ بھی واجب. رکوع سے براہ راست سجدے میں چلے جانا غلط. اور پانچویں چیز کھڑے ہونے کے بعد بھی پرسکون ہو جانا، کھڑے ہوئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے کہ ایک لمحے کے لیے پرسکون ہونے کا وقت نہیں ملا، نماز باطل. ان تینوں کے مسائل ایک ساتھ، کیونکہ ان تینوں کا تعلق پرسکون ہونے سے، کہ رکوع میں بھی انسان بالکل پرسکون ہو جائے، یعنی اس کا جسم حرکت نہ کرے. معمولی حرکت جو ہوتی رہتی ہے جو فطری چیز ہے، وہ تو شریعت سے بالکل اس کی اجازت ہے، یا انگلی وغیرہ جو حرکت کرتی ہے اس کی بھی اجازت ہے. جسم حرکت نہ کرے، نہ رکوع کے وقت اور نہ جب رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے سمے اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اس وقت، ان دونوں اوقات میں پرسکون ہونا، یعنی جسم کو بالکل پرسکون کر دینا کہ حرکت نہ کرے، واجب. لیکن یہ واجب غیر رکنی ہے کہ اگر بھولے سے کبھی انسان حرکت کرے تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے حرکت کرے نماز باطل. تو پرسکون ہونا ضروری ہے. اب پرسکون ہونے کا یہ مسئلہ ہے کہ پرسکون ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان رکوع میں جھکے, جب تک کہ بالکل رکوع میں نہ پہنچ جائے اور اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں کے سامنے نہ آ جائیں, وہ ذکر رکوع یعنی سبحان اللہ شروع نہیں کر سکتا, نہ جاتے وقت شروع کر سکتا ہے اور نہ یہ کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہہ رہا اور کہتے کہتے وہ کھڑا ہو, یہ بھی وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا جسم پرسکون نہیں تھا. بلکہ ضروری ہے کہ جب ذکر رکوع وہ انجام دے گا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ, واجب ہے کہ اس وقت بالکل پرسکون کہ رکوع کے اندر پہنچ چکا ہو, نہ کھڑے ہونے کی جلدی ہو نہ جانے کی جلدی ہو, بالکل کھڑے ہو کر وہ کہے. اور یہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ مستحب ذکر پڑھ رہا ہے درود بھی بھیج رہا ہے کہ جو ایک مستحب چیز ہے, تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ اس نیت سے درود بھیج رہا ہے کہ یہ مستحب ہے اس کا ثواب ہے, تو اس کو بھی حرکت کی حالت میں نہ پڑھے جب تک کہ تمام ذکر مکمل نہ کرے, بالکل فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک کھڑے ہونے کے لیے حرکت نہ کرے. اب اگر انسان نے جلدی سے رکوع میں جاتے وقت ذکر پڑھ لیا یا رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کی حالت میں اس نے ذکر پڑھ لیا, جان بوجھ کر ایسا کیا, اس کی نماز باطل ہے, اسی وقت نماز باطل ہے, دوبارہ نماز کو پڑھنا ضروری ہے. بھولے سے ایسا ہو گیا, غفلت میں ایسا ہو گیا, جلدی میں ایسا ہو گیا کہ جیسے عام طور پر ہو جاتا ہے, جان بوجھ کر اگر اس نے ایسا کیا کہ رکوع میں جاتے وقت اس نے کچھ پڑھا یا کھڑے ہوتے وقت کچھ پڑھا, جان بوجھ کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کام کیا, نماز باطل ہے, بھولے سے ایسا کیا, غفلت سے ایسا کیا, تو اس دونوں صورتوں میں یہ واجب ہے. اگر جاتے وقت اس نے پہنچنے سے پہلے ذکر شروع کر دیا تھا, واجب ہے کہ پہنچنے کے بعد اگر یاد آ گیا دوبارہ ذکر کرے. اسی طرح اگر کھڑے ہوتے وقت اس نے ذکر شروع کر دیا تھا اور کھڑے ہونے سے پہلے پہلے یاد آ گیا کہ میں نے یہ غلطی کی تھی, ضرورت ہے اس کے لیے کہ کھڑا ہوتے ہوتے ایک مرتبہ پھر رکوع میں پہنچ جائے, دوبارہ اپنے ذکر کو دوہرائے. لیکن اگر کھڑا ہونے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے ذکر اس وقت شروع کیا تھا کہ جب میں رکوع میں نہیں پہنچا تھا, یا میں نے ذکر تمام کرنے سے پہلے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیا تھا, کھڑا ہونے کے بعد اس کو یاد آیا, تو کیونکہ یہ کام بھولے سے ہوا تھا اس لیے بالکل قابل معافی ہے, اس کی نماز بالکل صحیح ہے, نماز کو جاری ہے. البتہ اگر جان بوجھ کر ایسا کام کیا تھا تو اس صورت میں نماز باطل ہے, دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. اب اسی سلسلے کا ایک اور مسئلہ کہ اگر انسان ذکر پڑھ رہا تھا سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے کسی وجہ قہراً مجبوراً اس کا خیال بھی نہیں تھا, ایک دم سے وہ گر گیا, تیز ہوا چلی, کسی نے دھکا دے دیا, کوئی اجتہام ہو گیا, کسی وجہ سے نہ اس کو خیال تھا نہ توجہ کی, قہراً مجبوری کی حالت میں وہ اپنی جگہ سے پھر گیا. تو کیونکہ یہ کام مجبوری کی حالت میں ہوا ہے اس لیے اس کی نماز تو صحیح, لیکن جب تک کہ یہ جتنی دیر میں یہ ہل رہا ہے اور اپنی جگہ پر پرسکون ہوتا ہے, اتنی دیر تک آدھا منٹ یا 15 سیکنڈ جو لگیں گے, اتنی دیر تک یہ ذکر رکوع نہ کرے, سبحان اللہ جو پڑھ رہا تھا اس کو روک دے, اس کو نہ پڑھے, بعد میں جب پرسکون ہو جائے اس کے بعد وہ پڑھے. اب اگر ہلنے کی حالت میں اس نے جان بوجھ کر ہل بھی رہا تھا اور جان بوجھ کر اس نے ذکر پڑھ لیا, اس کی نماز باقی ہے, لیکن اگر ہلنے کی حالت اس نے غفلت سے ذکر پڑھ لیا, ہل رہا تھا, توجہ نہ کی کہ اس وقت مجھے اپنے ذکر کو روک دینا چاہیے, توجہ نہ کی اور ذکر پڑھ لیا اس نے, نماز اس کی صحیح اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب رکوع کے مسائل تقریباً اختتام پر ہیں, دو مسئلے اور اس کے بعد رکوع کی بحث ختم ہو جائے گی. ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص گیا رکوع اور جانے کے بعد فوراً کھڑا ہو گیا بغیر کچھ کہے ہوئے, نہ ذکر کیا نہ کچھ کیا, گیا اور کھڑا ہو گیا, جان بوجھ کر ایسا کیا اس کی نماز باطل, بھولے سے ایسا کیا اس کی نماز بالکل صحیح. اور اب آخری مسئلہ رکوع کا کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے رکوع کیا ہی نہیں, الحمد وغیرہ پڑھا یا دوسری رکعت میں عام طور پر ہو جاتا ہے قنوت پڑھا اور قنوت پڑھنے کے بعد براہ راست سجدے کے اندر چلا گیا, جب تک کہ اس کی پیشانی سجدگاہ سے نہ لگے, ہاتھ لگ گئے ہیں, گھٹنے لگ گئے ہیں, پیر لگ گئے ہیں, بالکل جھک چکا ہے, پیشانی اور سجدگاہ میں 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ رہ گیا, اتنا کم فاصلہ رہ گیا کہ اس کو خیال آ گیا کہ میں نے رکوع تو کیا ہی نہیں, اس کو یعنی اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے, بالکل سیدھا کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جائے اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائے, اس کی نماز بالکل صحیح رہے گی. اور جو اس نے اتنا سارا کام کیا, سجدے کے لیے تیار ہو گیا, نیت تک کر لی سجدے, صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا تب بھی اس کی نماز صحیح ہے اگر اس نے رکوع کو کر دیا. لیکن اگر اس نے وہی غلطی کی جس کا تذکرہ بھی کیا گیا تو اس کو خیال آیا وہ کھڑا ہوا سجدے سے لیکن پورا سیدھا نہیں کھڑا ہوا بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا, نماز باقی رہے کیونکہ قیام متصل پر رکوع اس نے چھوڑ دی. بلکہ عقائد خوئی اور عقائد خمینی کا فتویٰ تو یہاں تک سجدے میں بھی چلا گیا, ذکر سجدہ بھی کر لیا, بیٹھ بھی گیا, استغفر اللہ بھی پڑھ لیا, اللہ اکبر کہہ دیا, دوسری مرتبہ سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں جانے سے پہلے وہی ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ دوسرے سجدے میں, اس وقت اس کو یاد آیا اب بھی اس کو اس کے لیے واجب ہے, اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے, کھڑا ہو جائے, رکو کرے, رکو کرنے کے بعد پھر دونوں سجدے بجا لائے, اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. ایک سجدہ بھی اس نے کر دیا تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ ایک سجدہ واجب ہے پہلے رکن ہے اور رکو جو ہے رکن ہے, رکن کو پہلے حاصل کرنا ہے. لیکن اگر دوسرے سجدے میں چلا گیا اور ابھی تک وہ بھولا رہا تو اس کی نماز باطل ہے, دوبارہ نماز کو پڑھنا پڑے گا چاہے 15 سال کے بعد اس کو یاد آئے, اور اگر نہیں پڑھا تو وصیت نامے میں لکھ دیا تاکہ بڑے بیٹے کے سر پہ مصیبت پڑے. اب اس کے بعد رکوع کا ذکر مکمل ہو گیا, صرف مستحبات رکوع. مستحبات کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس دور میں ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ واجبات پر عمل کر لیں, حرام سے بچ جائیں. سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے, مستحبات اور مکروہات کی منزل تو بہت بات کی اس دور میں اس ماحول میں. لیکن مستحبات اور مکروہات کا تذکرہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ واجب سمجھتے ہیں اور واجب سمجھنے کی وجہ سے پابندی کرتے ہیں اور پابندی کرنے کی وجہ سے کبھی کبھار گھبرا جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو چیزیں آ رہی ہیں مستحب ہیں, انسان چاہے تو اس کو انجام دے چاہے تو انجام نہ دے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب سورہ حمد کی تلاوت کر لے گا دوسرے سورہ کی تلاوت کر لے گا, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. بغیر اللہ اکبر کہے بھی رکوع میں جا سکتا ہے لیکن اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا یہ مسئلہ کہ جب اللہ اکبر کہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کانوں تک لے جائے, لیکن جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا واجب نہیں ہے, نہ تکبیرۃ الاحرام میں نہ کسی اور تکبیر میں. تیسری یہ چیز, ان چیزیں یہ تین چار چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس کو بہت سے لوگ واجب سمجھتے ہیں. ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا, یہ مسئلہ گزر گیا واجب نہیں ہے. مستحب ہے کہ مرد ہے تو ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھے, عورت ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ کو رانوں کے اوپر رکھے, گھٹنوں سے کچھ اوپر. اگر عورت اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھتی ہے نماز صحیح ہے, عورت بھی اپنے ہاتھ کو بالکل نہیں رکھتی پیروں کے اوپر, بالکل ہاتھوں کو آگے لٹکا کے کھڑی ہوتی ہے, نماز صحیح ہے. مرد بھی ایسا ہی کر سکتا ہے. چند سیکنڈ رہ گئے, جلدی جلدی سے تمام کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد. تیسری چوتھی یہ چیز کہ جب انسان رکوع کرے تو اپنے گھٹنوں کو پیچھے دبائے, جتنا دبا سکتا ہے اتنا دبائے, اتنا نہ دبائے کہ گھٹنے ہی ٹوٹ جائے, جتنا دبا سکتا ہے اتنا دبائے مرد کے لیے. اور عورت کے لیے جب انسان رکوع کے لیے کھڑا ہو اس وقت مستحب یہ ہے کہ اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھے, لیکن اگر کوئی جگہ کو دیکھتا ہے سامنے دیکھتا ہے تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہے. چھٹی یہ چیز ہے جو رکوع کے اندر مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذکر رکوع کو جتنا کر سکتا ہے کرے, 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 جہاں تک کرے. امام ششم کے بارے میں یہ ہے کہ 71 دفعہ ان کو سنا گیا ذکر رکوع اور ذکر سجود کرتے. اب یہ ایک مسئلہ ہے جس کو لوگ واجب سمجھتے ہیں, ذکر رکوع 1, 3, 5, 7, 9, 11 یہ مستحب ہے. آپ 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں, 4 دفعہ بھی کر سکتے ہیں, 6 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ کیا جائے, 6 دفعہ نہیں کر سکتے, یا 5 کیجئے یا 7 کیجئے, ایسا شریعت میں مسئلہ نہیں ہے, یہ مستحبات ہیں. اگر آپ 6 دفعہ بھی کر رہے ہیں یعنی گفٹ میں کر رہے ہیں, ایون نمبر میں کر رہے ہیں, تب بھی آپ کی نماز صحیح, اور نمبر میں کر رہے ہیں تو زیادہ ثواب ہے. اس کے بعد کچھ مستحبات رہ گئے ہیں لیکن ان کا تعلق رکوع اور سجدے کے بیچ والے امور سے ہے, اس لیے ان کو سجدے سے ملا دیا جائے. اور جیسا کہ عرض کیا کہ آئندہ قسم کے مسائل تو یقیناً زیر بحث آئیں گے, کیونکہ یہاں پر ابھی عادت بھی پڑ گئی ہے کہ منبر سے قسم چھلوائی جاتی ہے کہ آپ گناہ گار کا بائیکاٹ کریں. لوگ بعد میں قسم تو کھا لیتے ہیں پہلے تو جوش میں آ کر, بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو اس کے مسائل بھی آئیں گے تاکہ یہ مسئلہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے. اور یہی عادت ہے کہ حضرت عباس کی قسم خون رضا کی قسم خون حسین کی قسم یہ عام طور پر جو لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں فائدہ حقیقہ ہے نقصان نہیں ہے کسی قسم کا لیکن وہ قسم کے مسائل جب سامنے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی آسان چیز ہے اور کتنی واضح چیز منت کی اور نظر کے مسائل بھی انشاءاللہ آئندہ آئیں گے اور یہ گفتگو ہماری معاملات کے متعلق ہوگی کہ سجدے کی گفتگو دو یا تین ہفتے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی تاکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں محمد علم کے موضوع پر ہماری گفتگو قریب الاختتام اور آج کی یہ گفتگو آخری گفتگو ہے اس موضوع پر اب انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی اس میں خلاصہ بتایا جائے گا اور آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کیا جائے گا کہ آپ کے اتنی ساری گفتگو کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر شخص کا ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے ایک ڈیوٹی ہے اس کو انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ اس کو انجام نہیں دیتا تو وہ کسی بھی طریقے سے یہ عذر کر کے نہیں بچ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور اس کے اندر ایسا بھی ہے کہ گھر کے اندر ہر انسان کے گھر میں ایک گھرانے کے اندر دو آدمیوں کو تین آدمیوں کو دلچسپی ہوتی ہے باقیوں کو دلچسپی نہیں ہوتی شریعت نے اس کا بھی طریقہ رکھا ہے کہ ان تک مسئلے کیسے پہنچائے جائے لیکن تعاون ان کو کرنا پڑے گا کہ جن کو تھوڑی بہت واقفیت اور دلچسپی ہے یہ راستہ جو ہے یہ راستہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ تقریر میں ہوگا آج ابھی گفتگو کے لیے دعویٰ کرنا کسی بھی چیز کا دعویٰ کرنا انتہائی آسان کام ہے دعویٰ کرنے میں کس چیز کی ضرورت ہے صرف ایک زبان کو ہلا دینے کی ضرورت ہے خدا نے اگر طاقت لسانی دی ہے انسان کو بول سکتا ہے انسان تو جو دعویٰ چاہے آپ انسان سے کروا لیجیے وہ کر لیں تو دعوے کی کوئی اہمیت دنیا کی کسی بھی عاقل کی نگاہ میں دعوے کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے ایمان کا دعویٰ بھی ایک ایسا ہی دعویٰ ہے کہ جس سے دیکھیے جس سے پوچھیے ہر شخص دعویٰ ایمان کرتا نظر آتا ہے جو شخص کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو ہر ایک کا یہ اعتقاد ہے کہ ہم خدا کے محبوب بندے ہیں اور اصلی اور سچا ایمان ہمارے پاس دعویٰ ہر ایک کرتا ہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں کامل ہوں لیکن کیا خالی دعویٰ کرنا کافی ہے اس کے ساتھ کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا یا نہیں پیش کرنا پڑے گا ایک مرتبہ یہی سوال امام سے کیا گیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اور یہ مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے اسلامی شریعت کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ ہر مسلمان جب کبھی کوئی دعویٰ کرے کسی چیز کے متعلق یہ مکان میرا ہے یہ کپڑا میرا ہے یہ کاروبار میرا ہے یہ پیسہ میرا ہے میرا اس کے اوپر قرضہ ہے وہ میری چیز لے کر چلا گیا کوئی بھی دعویٰ کیا جائے لکل دعویٰ شاہدان ہر دعوے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دو گواہ پیش کرے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ دو گواہ میرے ساتھ ہیں کہ وہ واقعہ جب قاضی شریح کے پاس معاملہ گیا تھا زرا کا کہ یہ زرا یہودی کی ہے یا امیر المومنین کی ہے اور امیر المومنین نے گواہ پیش نہ کیا کیونکہ گواہ اس وقت موجود نہ تھے تو دعویٰ ان کے خلاف ہو گیا تو اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے کہ ہر دعوے کے ساتھ دو گواہ ہونا چاہیے اور اگر بغیر گواہ کے دعویٰ پیش کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا بلکہ بعض دعوے تو ایسے ہوتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والے کو اس کی سزا تک ملتی ہے اسی طریقے سے امام یہ فرما رہے ہیں وہ شاہد الایمان ایمان کا بھی ایک دعویٰ ہر آدمی دعویٰ کرتا نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس ایمان ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایمان کا بھی دعویٰ ایک دعویٰ اب اس دعوے کو ثابت کرنا ضروری ہے یا دعوے کو ثابت کرو بلکہ یا دعویٰ ہی نہ کرو طریقہ کہ اگر تمہارے پاس گواہ موجود ہے شاہد موجود ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا طریقہ ہے تو پھر اس بات کو زبان سے نکالو اور اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ثابت کرنے کا طریقہ نہیں تم اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے تو قطعاً اپنی زبان کو حرکت نہ دو دعویٰ ایمان آپ نے کیا دعویٰ ایمان کے بھی دو گواہ اگر یہ دونوں گواہ آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرو اور اگر یہ گواہ موجود نہیں ہے تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ دعویٰ ایمانی کریں بلکہ اس وقت تک چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں جب تک کہ یہ دو گواہ آپ پیدا نہ کر لیں تو پوچھا گیا مولا سے وہ ماں شاہد الایمان مولا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ایمان کے دو گواہ ہیں لیکن ایمان کے وہ گواہ کون سے ہیں تو امام نے جواب دیا شاہد الایمان ایمان کے دو گواہ خود کو نیت پہلا گواہ ایمان کے لیے یہ ہے کہ تمہاری نیت خالص کوئی بھی کام کرو کسی قسم کا کام کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو جو موضوع ہے اصلاح حسن نیت اور دوسرا گواہ حسن نیت و عمل الصالح دوسرا گواہ نیک کام اچھی نیت نیک کام یہ دونوں مل کر ایمان کے گواہ بن رہے ہیں اگر خالی نیت ہی نیت ہو, عمل نہ ہو, تو یہ دعویٰ قابل قبول نہیں, گواہ کو بھی ٹھکرا دیا جائے گا. خالی نیک کام ہے اور نیت اچھی نہیں ہے, دنیا والوں کو دکھانا ہے, یہ دعویٰ بھی ٹھکرا دیا جائے گا. دونوں نہیں ہے تب بھی دعویٰ ٹھکرا دیا جائے گا, بلکہ دعویٰ کب قبول کیا جائے گا؟ خدا کی بارگاہ. دعویٰ خدا کے سامنے کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے, خدا دعوے کو اس وقت قبول کرے گا جب آپ جو گواہوں کے ساتھ پہنچے کہ بارے الہ میں ایمان لایا, میرا ایک گواہ میری اچھی نیت, میرا دوسرا گواہ میرا عمل صالح. جب ان دونوں کو ملائیں گے تب آپ کا دعوی ایمان مکمل ہوگا, اور اس دعوی ایمان کا جو نتیجہ ہے, جو جزا ہے, جو انعام ہے, وہ اس صورت میں آپ کو ملے گا. تو نیک عمل, اچھی نیت, جب تک کہ یہ دو چیزیں نہ ہو, ایمان نے بالکل فیصلہ آسان کر دیا, اس وقت تک ایمان کا دعویٰ کرنا, دعویٰ ایمان کرنا نہ دل سے صحیح ہے نہ زبان سے صحیح, بلکہ وہ انسان دھوکہ دے رہا ہے, یا خدا کو دھوکہ دے رہا ہے, یا خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور اس سلسلے میں کہ میری نیت اچھی ہے یا نہیں, میرے اعمال اچھے ہیں یا نہیں, کسی رسول کی بھی ضرورت نہیں, امام کی بھی ضرورت نہیں, عالم کی ضرورت نہیں, کسی مومن کی ضرورت نہیں, خود انسان جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ, سورہ قیامت. کہ یہ تو آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کام اچھا کام ہے, یہ کام برا کام ہے, اس کام کو انجام دو, اس کام کو ترک کر, اس کام کی طرف جانا ضروری ہے اگر خدا کو راضی کرنا, اس کام سے بچنا ضروری ہے اگر خدا کو راضی کرنا. لیکن یہ بتانا کہ تم وہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, اپنے نفس کے بارے میں, اپنے بارے میں انسان سے زیادہ کوئی آگاہ نہیں. اپنے بارے میں خود انسان جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ عوام کے مجمع میں آپ کی تعریف کی جا رہی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ عوام کے مجمع میں سب آپ کی توصیف کر رہے ہیں, آپ کو مومن سمجھتے ہیں, آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, لیکن آپ خود آگاہ ہیں کہ میں کیا ہوں اور میرا مقام کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عوام الناس کے مجمع میں آپ کی توہین کی جا رہی ہے, آپ کو کوئی اہمیت نہ دی جا رہی ہو, لیکن آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ میں کیا ہوں. تفسیر آ گیا ہے کہ ذرا موضوع سے ہٹتے ہوئے آپ خود اپنے درس میں نقل کرتے ہیں. جس زمانے میں وہ زنجان کے مدرسے میں زیر تعلیم, ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی تھا, دونوں زمانے کی بات ہے کہ زنجان کے مدرسے میں ان کا ساتھی پڑھا کرتا تھا. وہ ساتھی آقا خوئی سے نقل کرتا ہے اور آقا خوئی اپنے درس میں نقل کر رہے ہیں. واسطہ دل سے کہ وہ بتاتا ہے کہ جس مدرسے میں ہم تھے وہاں پر ایک چوکیدار تھا, جس کا کام یہ تھا, ایک ملازم تھا جس کا کام یہ تھا کہ مدرسے کی حفاظت کرے. لیکن حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہر جگہ کے لوگوں کا شغل ہوتا ہے کہ جو ایسے ملازم ہیں ان کو تنگ کرنا, ستانا, اسکول اور کالجز میں عام طریقے پر لائے. مدرسوں میں پڑھنے والے بھی بہرحال انسان انسان ہوتے ہیں, اس کو تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, بعض اوقات انتہائی بےہودہ مذاق کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام میں مشغول ہے اور اس نے اپنے سر ایک ذمہ داری یہ لے لی کہ جب بھی کوئی شخص بیت الخلا جاتا تھا اس کے لوٹے کو بھر کر رکھتا تھا اور بعد میں لوٹا لاتا تھا اور اس کو بھر کر رکھتا تھا. اس کے علاوہ ہر طریقے سے اس کو تنگ کیا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے, کہ جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو اسکول اور کالج میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ملازم ہوگا تو جس طریقے سے اس کو لوگ پریشان کرتے ہیں. یا پر کوئی کہ یہ ساتھی کہتے ہیں کہ میں بھی ان تنگ کرنے والوں میں اور پریشان کرنے والوں میں شامل ہوں. وعلیکم السلام. ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی, دو تین چار سال اس طریقے سے گزر گئے. ایک رات کو مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت پیش آئی, پیشاب کی حاجت میں اپنے کمرے سے نکلا اور چلا. چلتے 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 میں اس ملازم کے کمرے کے سامنے سے گزرا. ملازموں کا کمرہ ہوتا ہی ایسی جگہ پر ہے, میں اس کے سامنے سے گزرا تاکہ جاؤں اور اپنی حاجت کو جا کر پورا کروں. جب میں اس ملازم کے کمرے کے سامنے پہنچا تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس ملازم کے کمرے میں پورے کمرے میں نور ہی نور کھڑا ہوا. اور میں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا تو دروازہ بند, میں نے دستک دی, میں نے کھٹکھٹانا چاہا, لیکن حاجت مجھے زیادہ تھی اس لیے میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتا تھا. میں نے صرف سوراخ سے آنکھ لگا کر یہ دیکھا تو اتنا نظر آیا کہ ملازم بیٹھا ہوا ہے دو زن, جس طرح کوئی انتہائی ادب سے کسی کے سامنے بیٹھتا, اور اس کے سامنے کوئی نورانی ہستی بیٹھی ہوئی. مجھے حاجت اتنی زیادہ تھی کہ میں نے سوچا کہ میں سامنے جاتا ہوں اور اپنی حاجت کو پوری کر کے آتا ہوں. دروازہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں دیکھتا رہوں گا, کوئی یہاں سے نہیں نکلتا, آ کر ان سے ملاقات کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کون. چنانچہ میں گیا. جانے کے بعد وہ پھر واپس آیا. واپس آنے کے بعد اس نے دستک دی, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, کوئی جواب نہ دیا. آخر پانچویں یا چھٹی دفعہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی ہنود جی, کہ جب انسان نیند سے اٹھتا اس وقت جس طریقے سے بولتا ہے ویسی آواز آئی کہ کون. میں نے اپنا نام بتایا, پہچان لیا اس نے, اس نے کہا کہ کیا کام ہے, میں نے کہا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دروازہ کھلا اس نے, میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ تاری کمرہ ہے, ایک دیا چراغ جل رہا ہے اور وہ ملازم اپنے بستر سے اٹھ کر آ رہا ہے. میں انتہائی حیرت کے عالم میں, انتہائی حیرت کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا رہا کہ کمرے کا دروازہ میری آنکھوں کے سامنے. میں نے ایک ایک لمحے کے لیے اس پر نگاہ رکھا, اس سے پہلے میں نے کچھ اور دیکھا, اب آ رہا ہوں تو کچھ اور دیکھ رہا, کچھ پتا نہیں چل رہا کہ کیا ماجرا. آخر میں نے اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ دیکھو ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں, یہ آپ کوئی نقل کرتے ہیں اور لازمی طور پر ایک عادل کی گواہی ہے. کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی میں جا رہا تھا تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے یہ کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس نے جواب دیا کہ آپ کو اشتباہ ہوا, آپ کی نگاہوں نے دھوکا کھایا ہوگا, میں تو صبح رات سے جب سے رات شروع ہوئی لیٹا ہوا ہوں اور سو رہا ہوں, گواہی نہیں پیدا ہوگا. میں نہیں مانا, میں نے اس کو پس میں دی, بہت تنگ کیا, بہت پریشان کیا. تو اس نے صرف اتنا کہا کہ میں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ ہی وعدہ کریں کہ جب تک کہ میں یہاں ہوں اس وقت تک آپ کسی کو نہ بتائیں گے, اور جب بھی بتائیں گے تو نہ میرا نام نقل کریں گے نہ میرے بارے میں کچھ کہیں گے. میں نے کہا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں. بڑے انسان والا نفس ہی بصیرہ, انسان جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص لوگوں کی نگاہوں میں انتہائی معزز, خدا کے سامنے انتہائی حقیر, ایک شخص لوگوں کے سامنے انتہائی حقیر, خدا کے سامنے انتہائی بلند, وہ جواب یہ دیتا ہے کہ ابھی جو کچھ آپ نے دیکھا تو امام اصل جو تھے میرے پاس تشریف لائے. میں نے یہ سنا تو انتہائی تعجب سے پوچھا تمہارے پاس اور امام آئے, آخر اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو جواب دیا کہ امام نے اپنی طرف سے شہر کے اندر مجھے حاکم مقرر کیا. اس شہر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی اطلاع مجھ کو امام کی طرف سے ملتی ہے. جتنے غریب ہیں ان کی دستگیری میں جا کر کرتا ہوں, جتنے راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ان کے راستے سے ہٹاؤں گا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اتنا یاد رکھیے کہ کل سے جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ مجھے کرنے دیں اور منع نہ کریں. دوسرا دن آیا وہی اپنے کام میں مجبور, یہ نقل کرتے ہیں آقا پوچھتے کہ وہ میرے لیے لوٹا اٹھا کر لے جاتا ہے, لوٹا لا کر رکھتا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ امام کا نائب میرے سامنے, انتہائی اذیت ہوتی ہے لیکن حکم یہی ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ امام نے یہ کہا کہ تم نے اس شہر میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا, اب میں تم کو ایک اور شہر تمہارے حوالے کرتا ہوں, تم یہاں سے چلے جاؤ. چنانچہ امام کے حکم پا کر وہ شہر سے چلا گیا, رخصت ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ نظر نہ آیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص انتہائی حقیر و پست آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو لیکن خدا اور رسول کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے, یہ خدا اور رسول جانتے ہیں. تو خود انسان سے بڑا اپنا محاسبہ کرنے والا, احتساب کرنے والا, اپنے اعمال کا جائزہ لینے والا آج تک اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے حکم شریعت بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, بس ایسا کرو کہ اس کی برائی معاشرے میں نہ پھیلنے پائے. کبھی کسی کی برائی کو کبھی اپنا کسی سے مقابلہ کر کے یہ نہ کہنا کہ وہ اتنا برا ہے میں اتنا اچھا. تم اپنی برائی کو جانتے ہو لیکن تم اس کے بارے میں نہیں واقف کہ ظاہری طور پر یہ ایسا ہے, پتہ نہیں باطنی طور پر کیسا ہو. اس نے من کی تقریر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تیسری تقریر ایسے واقعات آئیں گے جس سے یہ چیز اور واضح ہو جائے گی. اس وقت تو دل میں تذکرہ نکل آیا کہ انسان کے لیے عمل صالح کرنا, اپنے اعمال کو جانچنا, اپنے اعمال کو پرکھنا انتہائی ضروری ہے. لیکن عمل صالح انسان اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا. ابھی مسائل میں مثلا یہ گزرا, تین مرتبہ پڑھنا مستحب, لیکن کبھی ایسا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, تین مرتبہ پڑھنا حرام ہو جاتا ہے. اگر عمل صالح کرنے والا رٹ لے خالی اعمال کو تو ہمیشہ تین دفعہ پڑھے گا, نتیجہ یہ ہے کہ کبھی وہ گناہ کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے. تو بنیاد عمل کی ہوتی ہے علم کے اوپر, کہ جب تک کہ علم نہیں ہے اس وقت تک عمل بھی نہیں. اور علم کی اہمیت کے بارے میں چونکہ آج آخری تقریر ہے, آئندہ تقریر میں خلاصہ ہوگا, اس لیے ایک انتہائی اہم واقعہ آئندہ تقریر میں عالم کی اہمیت کے بارے میں کہ پیغمبر اسلام آتے ہیں اور منہ کو گھیر لیتے ہیں, تو اس کا کیا سبب تھا, یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں. آج ہم اپنے موضوع کو چونکہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اس لیے گزشتہ تقریر میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ عورت, اسلام عورت کو جو ذمہ داری سونپتا کہ مرد جب تک کام کر رہے ہیں تمہارا کام ان کی کچھ پناہی کرنا, جب مرد نیک کام کو کرنا چھوڑ دیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کر ان نیک کاموں کو کرو, خود بھی کرو مردوں کو بھی غیرت دلاؤ. دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ تمہاری گود کے اندر ایک بچہ پرورش پا رہا ہے, جس کو نیک بنا دینا یا برا بنا دینا سب کا سب تمہارے اختیار کے اندر. اگر تم نے اس بچے کی صحیح تربیت کی جب تک کہ یہ بچہ نیک کام کرتا رہے گا ثواب ماں کو پہنچتا رہے گا, بری تربیت کی جب تک کہ بچہ برا کام کرتا رہے گا عذاب ماں کو پہنچتا رہے گا, اور اس کے بعد ماں کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری جو اسلام پر ایک اعتراض ہوتا ہے بعض اوقات خدا پر کہ بچہ اندھا پیدا ہوا, بچہ لنگڑا پیدا ہوا, بچہ لولا پیدا ہوا, بچہ ناقص پیدا ہوا, بچہ کم عقل پیدا ہوا, اس کی علت آئے گی. لیکن ایک یہی وجہ ہے کہ عورت جب ان اوقات کے اندر نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھتی جب اس کے اوپر واجب ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے اندر یہ کمی آ جاتی ہے۔ ایک یہ رواج پتہ نہیں آپ حضرات کے یہاں ہے یا نہیں، کہ مثلا ہندوستانیوں کے یہاں، سیدانیوں کے یہاں تو بہت زیادہ، کہ بچہ پیدا ہوا 40 دن تک اپنے آپ کو نجس سمجھ، پہلے حرام، ایک گناہ کبیرہ کرنا، لیکن 40 دن تک نجس سمجھ کر 40 دن نہانا اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاک کرنا۔ جب تو اپنے شریعت یہ ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ 10 دن تک نجس رہ سکتی ہے، وہ بھی یقینی نہیں، کبھی 9 دن، کبھی 8 دن، کبھی 6 دن، کبھی 5 دن، کبھی 1 گھنٹہ، 10 دن سے زیادہ تو کسی صورت میں نجس نہیں ہے، لیکن عورت 40 دن تک نجس سمجھ کر اتنی احتیاط کرتی ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ جہاں احتیاط کرنا چاہیے انتہائی لاپرواہی کرتی ہے، نہ مسائل حیض سے واقف، نہ مسائل نفاس سے واقف، نہ مسائل استفادہ سے واقف، نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتی ہے، اپنے بعد آنے والوں کو گمراہ کرتی ہے۔ کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا جو واقعہ گزرا تھا، کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جب اپنی ماں کے جنازے کے سرحانے بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے، بار بار اپنے ماتھے کو پیٹ رہے تھے، علماء نجف نے تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے ایک سوال کر دیا کہ یا شیخ آپ نائب امام، یا شیخ آپ مجتہد اعظم، اور آپ کا وہ مقام ہے کہ وہ شخص جو آپ کی کتاب کو نہ پڑھے مجتہد بن ہی نہیں سکتا، ایک طرف آپ کا وہ مقام، اور دوسری طرف آپ کی یہ جذباتیت کہ آپ اس طریقے سے اپنی ماں کے سرحانے بیٹھ کر رو رہے ہیں، کہ کوئی بھی شریف آدمی اس طریقے سے نہیں روئے گا کہ راستے کے کنارے ماں کے جنازے کے سامنے اتنا بڑا مجتہد اعظم اس طرح بیٹھ کر روئے۔ تو جواب دیا تھا انہوں نے کہ شیخ مرتضیٰ کو شیخ مرتضیٰ کیا کس نے، یہی عورت ہے کہ جنہوں نے شیخ مرتضیٰ کو شیخ مرتضیٰ کر دیا تھا۔ اور اسی لیے یہ واقعہ ہے کہ جب لوگ گئے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ کے پاس، کچھ ہوا کہ جب پوری مملکت شیعہ میں شیخ مرتضیٰ انصاری کو عالم تسلیم کر لیا گیا تھا اور یہ گواہی قبول کر لی گئی تھی کہ ان سے بڑا عالم بہت ہی کم شیعوں میں گزرا ہے، کہ شیخ طوسی کا لقب انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اس وقت جب گئے تھے اور سوال یہ کیا تھا کہ اے مادر شیخ مرتضیٰ، آپ کا بیٹا اس بلند مقام پر پہنچ گیا ہے، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ کوئی بلند مقام نہیں، میں نے جو کوشش کی ہے اس بچے کو پالنے میں، وہ کوشش تو ایسی ہے کہ اگر یہ نبی بھی بن جاتا تب بھی مجھ کو تعجب نہ ہوتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مادر شیخ مرتضیٰ، آپ نے کیا کوشش کی جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی بن جائے تو تعجب نہیں؟ جواب دیا کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے، کسی ماں سے پوچھو، لیکن کم سے کم جو میں نے بات کی، کم سے کم، بڑی بات نہیں، جو سب سے چھوٹی بات میں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب تک کہ میں وضو نہیں کر لیتی تھی اس کو دودھ نہیں پلاتی، اپنے پستان کو اس کے دہان میں نہیں رکھتی تھی جب تک کہ میں وضو نہ کر لیتی ہوں، یہ سب سے چھوٹی بات ہے جو میں نے کی ہے، اس سے اندازہ لگا لو کہ میں نے کتنی مشکل سے، کتنی دقت سے اس کو پالا ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ صحیح تربیت پا کر بچہ شیخ مرتضیٰ انصاری بنا۔ اور اگر عورت اس حالت میں ہے کہ نجس ہے یا پاک ہے، پلائے کے لیے جا رہی ہے دودھ، ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، اگرچہ تفصیلی گفتگو آئے کہ اس پہ حلال ہے، کہ حرام زیادہ دیکھ لفظ ہے اسلام کے اندر، یہ بھی ہے کہ جو علی کی محبت بنا مانے وہ حرام ہی ہے، یہ بہت ساری ایسی چیز ہے۔ اگر عورت یا مرد اپنے بچے کو رزق حرام کھلا کر پرورش کرتا ہے تو اس کو بھی حرام زیادہ کہا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ کہ پیغمبر اسلام کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ پیغمبر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام کو گالیاں سنانا شروع کر، جیسا بچوں کا طریقہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو یہ کہہ دیا فوراً آگے بڑھ کر کہ یقیناً تم حرام زادے ہو۔ بڑا تعجب ہوا سننے والوں کو، یا رسول اللہ، اس کے باپ کے نکاح میں ہم خود شریک ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بچہ اس دنیا میں وجود میں آیا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ نکاح صحیح، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، نکاح بھی ہمارے سامنے ہوا ہے، بچہ بھی اس مدت معینہ کے بعد پیدا ہوا ہے کہ پیدا ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام زادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں ابھی مسئلے کو واضح کرتا ہوں۔ لے گئے پیغمبر اسلام، باپ کے پاس پہنچے، سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو، اس نے جواب دیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے تفتیش کی، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اس کے حلال کے موضوع میں آئے گا تعلق اسی سے۔ پیغمبر اسلام نے تفتیش کی تو پتا یہ چلا کہ جو کام وہ کرتا ہے اس کے اندر حرام کا پیسہ بھی وہ شامل کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یقیناً جو حرام کا مال کھا کھا کے بڑے اور بڑھے، اس سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو رزق حرام کا کھانے والا بھی جو ہے حرامیوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے بچے کو غذا کھلائے کہ نہ نجس کا خیال نہ باپ کا خیال، تو وہ بھی اسی تاریخ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب ذمہ داری عورت کی، عورت کی ذمہ داری ہے کہ مسائل فقہ سے اتنی واقفیت رکھتی ہو کہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نکال کر لے جائے، اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے نکال کر لے جائے اور اس مقام تک پہنچا دے کہ جو خدا اور رسول کو محبوب۔ عورت کی ذمہ داری پلٹ کر پھر مرد کے اوپر آتی ہے، دو آدمیوں کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو اس قابل کرے. جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی باپ کی ذمہ داری اپنی بیٹی کو اس قابل کرے کہ مسائل فقہ سے واقفیت رکھے, بڑے بھائی کی ذمہ داری اپنی چھوٹی بہن کو اس قابل کرے کہ مسائل فقہ سے ذمہ داری رکھے, اور جب شادی ہو گئی تو شوہر کی یہ ذمہ داری کہ اپنی بیوی کو اس قابل کرے کہ وہ ہر وہ مسئلہ جانے کہ جس کا تعلق اس کی یا اس کی اولاد کی یا اس کے شوہر کی ذات سے. دوبارہ ذمہ داری مرد کے اوپر آتی ہے. اگر ایک طرف یہ حکم ہے کہ اگر اسلام میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, تو دوسری طرف شوہر پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو مسائل فقہ کے لحاظ سے ایک نمونہ کامل بنا کر پیش کرے. اور اگر عورت مسائل فقہ واقفیت رکھتی ہے, باپ نے اتنا شعور پیدا کر دیا ہو کہ فقہ کی کوئی اہمیت ہے, تو نہ صرف یہ کہ بیٹی کو اس کا ثواب ملے گا بلکہ باپ کو بھی ملتا ہے. مشہور واقعہ ہے, ایک مرتبہ پھر سن لیجیے, کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ دیکھا انصار میں سے ایک مرد آتا. آنے کے بعد پیغمبر کو سوال کیا, پیغمبر نے سوال کو سنا. سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ, میری بہن کی شادی فلاں شخص سے ہوئی, جو میری بہن کا شوہر یعنی میرا بہنوئی ہے وہ آج کل مدینے سے باہر گیا ہوا ہے شام کی طرف تاکہ تجارت کرے, اور یا رسول اللہ میرے باپ جو میرے گھر میں رہتے ہیں اس وقت ان کی طبیعت انتہائی نازک ہے, میرے والد کی یہ آخری خواہش ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دے, میری بہن کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے باپ کو دے. یا رسول اللہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میری بہن نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گی جب تک کہ رسول سے یہ مسئلہ پوچھ کر نہ آ جاؤ کہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر یہ جائز ہے اور بیوی کے لیے کہ گھر سے نکلے. پیغمبر اسلام نے سنا. یہ شعور عورت نے پیدا کس نے کیا, جب باپ نے کیا ہوگا یا شوہر نے کیا ہوگا؟ پیغمبر نے سنا اور جواب دیا کہ لا, نہیں, عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلے. سنا اس نے, چلا گئے. تین دن کے بعد پھر آئے, یا رسول اللہ تمام اطباء نے جواب دے دیا, یقین ہے کہ دو یا تین دن کے اندر میرے والد کا انتقال ہو جائے گا, اتنے نازک وقت میں بھی کیا اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ نہیں, واپس چلے گا. چلا گیا. دو دن کے بعد روتا پیٹتا ہوا آیا. پیغمبر اسلام نے دیکھا, پوچھا کہ کیا بات؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, جنازہ رکھا ہوا ہے, غسل دے دیا گیا ہے, کفن پہنا دیا گیا ہے, نماز پڑھ لی گئی, قبرستان لے جانا ہے تاکہ میں اس کو دفن کروں. پیغمبر نے تعزیت کی, جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اس کو تسلی, اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ آخر یہاں کیوں آئے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہی مسئلہ کہ میں گیا تھا اپنی بہن کے پاس تاکہ اس کو لے آؤں اور اپنے باپ کا آخری دیدار کروں, آخری موقع ہے, اس کے بعد میری بہن اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھ سکتی, لیکن میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے یہی کہا کہ پہلے اللہ کے رسول سے یہ پوچھ لو کہ کیا عورت کو یہ اختیار ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ایسے موقع پر نکل آئے گھر سے؟ یہ اختیار نہیں, ایسا نازک موقع کہ جنازہ رکھا ہوا, امید نہیں ہے کہ بیٹی کبھی دوبارہ باپ کو دیکھے, ایسا نازک مقام. پیغمبر اسلام نے سنا اور سننے کے بعد جواب دیا کہ جا کر اپنی بہن سے کہہ دو تو خدا کا رسول اس کے اطاعت حکم شرعی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہے ان کی وجہ سے ان سے, لیکن جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے تب بھی یہ اختیار نہیں ہے. پوچھوایا اس نے کہ یا رسول اللہ حالات ایسے ہیں کہ شوہر ہوتے تو اجازت دے دیتے. پیغمبر نے کہا کہ خالی ہوتے نہ ہوتے کی گفتگو نہیں, جب تک کہ صریحاً اجازت نہ ملے تو میں اختیار نہیں گھر سے نکلنے کا. جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں نکلوں گی, کیا ہے میرے باپ جو ہے بغیر نہ ان کو دیکھے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. چنانچہ باپ کو دفن کر دیا گیا. ایک ہفتہ گزر گیا, ایک مرتبہ وہ انصاری پھر آتا ہے پیغمبر کے پاس, آ کر بیٹھتا ہے. پیغمبر نے پوچھا کوئی مسئلہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ, آج تو میں صرف آپ کی صحبت سے استفادہ کرنے آیا ہوں. پیغمبر نے جواب دیا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ غفر اللہ, اللہ نے بخش دیا اس عورت تمہاری بہن کو بھی اور تمہارے باپ کو بھی, تمہاری بہن کو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے, تمہارے باپ کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بخشا, بلکہ صرف اس لیے بخشا کہ اس کی بیٹی نے اس طریقے سے اس میں شریع کی اطاعت کی, تو بیٹی کے فعل کی وجہ سے باپ کو بخش دیا خدا نے. یہ شعور پیدا کرنے والا یا شوہر ہے یا باپ, بیٹی نے عمل کیا, عورت نے عمل کیا, اس کا صلہ اس کو بھی ملا اور اس صلہ آگے بڑھ کر باپ تک بھی پہنچا. تو ہر باپ کی یہ ذمہ داری کہ بیٹی, ہر بڑے بھائی کی ذمہ داری چھوٹی بہن, اور ہر شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی بیوی کو کم از کم اتنا سکھا دے, اتنی واقفیت پیدا کر دے کہ مسائل فقہ سے وہ جتنا اس کا تعلق ہے, یا کم از کم اتنی واقفیت پیدا کر دے کہ مسائل فقہ کو کسی سے پوچھ سکے, جھجک محسوس نہ کرے اور اسے ایک عجیب و غریب اور نئی بات نہ سمجھے, کہ یہاں تک کیفیت ہے کہ آقائے مرزا حسن شیرازی 1290 ہجری 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1400 سال پہلے کا واقعہ شراب کا، 300 سال پہلے کا واقعہ علامہ ہندی اور نامحرم کا جو گزشتہ تقریر میں آیا، آج یہ واقعہ 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ عادت کو بدلا جا سکتا ہے اور عورت کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا اختیار ہے۔ آقائے مرزا حسن شیرہ مجتہد عالم اپنے دور، شیخ مرتضی انصاری کے بعد مجتہد عالم بنے آقائے شیرہ، اور آقائے شیرازی کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ضمناً اتنا اور عرض کر دوں کہ آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مجتہدین یا علماء کرام ان کو سیاست کیا آتی ہے، یہ کیا حکومت چلا سکتے ہیں، یہ کس طریقے سے حکومت کو چلا سکتے ہیں، بہت زیادہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، آج سے نہیں ہمیشہ، لیکن یہی بنیادی فرق ہمارے مکتب فکر اور دوسروں کے مکتب فکر میں، ہمارے یہاں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو دیکھا ہی نہیں، یا دیکھا ہے تو زیادہ سے زیادہ امام زمانہ تھا، اس کے آگے جو کچھ ہماری تاریخ ہے اس کو آج تک نہیں دیکھا گیا، لیکن ایک دفعہ دیکھیے تو آپ کو یہ فرق نظر آ جائے گا کہ ایک وہ حکومت ہوتی ہے کہ عالم ہمیشہ زیر تحت رہتا ہے بادشاہ، اور ایک یہاں شیعوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، چار مقامات ہیں، سے ایک یہ واقعہ کون سا 15-10 یا 12 منٹ میں واقعی لوگ ہیں نا وہ غائب ہو جاتے ہیں، نہیں بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے اور یہ ایک بہت دیر لگے گی، پھر نماز جماعت کے لیے وقت آ جائے گا جمعے کی، اور ایک وائرل ایک رسم اور رواج ہے روایت سنی تو ہونا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ یہ واقعہ آئے گا اور اس کے بعد گفتگو تو بالکل مکمل ہو گئی ہے، تھوڑی سی گفتگو اور رہ گئی ہے اور اس کا